بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام هادي عليه السلام السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وعلام التقى وذوي النحى وأولي الحجى درود پڑھیے محمد وآل محمد بعض مومنین نے التماس دعا کیے کسی مریضہ کی شفا یابی کے لیے گردے کی تکلیف ہے انہیں پروردگار بحق محمد و آل محمد جمیع مرضہ اسلام کو شفا عطا فرما اور یہ مریضہ یہ مومنہ جن کے لیے التماس دعا کی گئی ہے پروردگار بحق شہداء کربلا بحق خون حسین بحق قرآن بحق اسراء کربلا پروردگار اس مریضہ کو جلد از جلد شفا کاملہ واجلہ نصیب فرما ایک دعا جو کئی دنوں سے آغا صاحب محترم التماس کر رہے تھے کہ کریں اور ہر جگہ ہوتی ہے لیکن یہاں ہمیں جلدی کی وجہ سے توفیق نہیں ہوتی کہ فاروقیہ میں سلسلہ عزاداری کو بعض مشکلات درپیش ہیں پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی مومنین کو سلسلہ عزا میں مشکلات درپیش ہیں پروردگارہ اپنی رحمت کے صدقے مومنین کی ان مشکلات کو برطرف فرما اور عزاداری کا یہ سلسلہ قائم و دائم و برپا فرما آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ موضوع گفتگو ہمارا منشور امامت یا زیارت جامعہ کبیرہ ہے یہ مجموعہ جو فضائل معصومین اور کرامات معصومین خلقیات معصومین و ائمہ اطہار ایک معصوم کی زبان میں اس میں بیان ہوئی ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ہر زیارت کے موقع پر جہاں بھی تشرف نصیب ہو آپ کو معصوم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حرم معصوم میں ہو یا دور سے توفیق نصیب ہو اور زیارت پڑھیں زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں آپ مفصل زیارت نامہ ہے اس کو ضرور فرصت کے اوقات میں زندگی میں روزمرہ کے اپنی روٹین میں اس کو رکھ لیں ترجمے کے ساتھ الحمدللہ موجود ہے مفاتیح الجنان میں بھی یہ موجود ہے ایک پیراگراف کم از کم روز اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ خدا نے جو نعمت عظمیٰ امامت کی ہمیں عطا فرمائی ہے اس نعمت کی حقیقت کیا ہے اس کے فضائل کیا ہیں اس کی فضیلتیں کیا ہیں اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ہماری ذمہ داریاں مکتب امامت و مسلک امامت میں کیا بنتی ہیں چونکہ اسی زیارت نامے کا دوسرا حصہ اس شخص کے لیے ذمہ داریوں کا تعین ہے جو اپنے آپ کو بارگاہ امام تک پہنچاتا ہے اسے بتایا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے اس کو امامت کی حقیقت آپ کی خدمت میں اس حدیث نورانی سے عرض کر رہا تھا جو حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سفر خراسان کے دوران مقام مرو میں پیروان امامت کے لیے بیان فرمائی شان نزول حدیث معصوم عرض کیا ہے کہ مرو ایک شہر تھا جس میں اہل بیت کے ماننے والے اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن باعث امامت وہاں پر چھڑی ہوئی تھی لوگ امامت کے بارے میں گفتگو کرتے تھے امام علیہ السلام نے ان سے سوال کیا اس علاقے میں کون سی باعث ہو رہی ہے جواب ملا کہ امامت کے بارے میں لوگ زیادہ گفتگو کرتے ہیں اس پر امام نے فرمایا کہ یہ کس طرح گفتگو کرتے ہیں تعجب ہوتا ہے جب انہیں معلوم ہی نہیں کہ امامت ہے کیا چیز ہے امامت ان کی پہنچ سے ان کی ذہنیت سے بہت بالا چیز ہے اگر امامت کو سمجھنا ہے تو کسی امام معصوم سے آ کر پوچھیں امام سمجھائیں یعنی امام یہ فرما رہے تھے کہ آئیں ہم سے پوچھیں ہم سمجھائیں امامت کیا ہے تو ان کو سمجھ میں آئے گی امامت کیا ہے اور اگر مکتب امامت سے امامت کو نہ سمجھا کہیں اور سے سمجھا, ممکن ہے کسی امام نار کے پیچھے چل پڑے, کسی امام ضلالت کے پیچھے چل پڑے, کسی گمراہی کے امام کے پیچھے چل پڑے. ہوتا ہے بعض اوقات ایسی ابحاث چھڑ جاتی ہیں کہ چھیڑنے والوں کو خود خبر نہیں ہوتی کہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ان میں باس امامت و ولایت ایسے ہی ہے, ولایت بھی ایسے ہی ہے. ایسے لوگ باس ولایت میں الجھ جاتے ہیں جنہیں آگے ہی نہیں ہے ولایت کیا چیز ہے, حقیقت ولایت کیا چیز ہے, اور چونکہ خود نہیں جانتے حقیقت ولایت کیا ہے, خود بھی حق سے دور ہو جاتے ہیں, دوسروں کو بھی حق سے دور کرنا شروع کر دیتے ہیں. رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ سَيَحْلَقُ فِيهَا رَجُلَان, یہ امیر المومنین کی حدیث ہے, رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ انکسر ظہری صنفان یا کسر ظہری صنفان, دو قسم کے لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے. دو قسم کے لوگوں نے, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری امت کے دو حصوں نے, دو طبقوں نے میری کمر توڑ دی ہے. ایک وہ لوگ جو جانتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے, عالم ہیں جانتے ہیں لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کرتے, بد عمل اور بے عمل عالم ہیں, ایسے علماء نے رسول اللہ فرماتے ہیں میری کمر توڑ دی ہے. چونکہ یہ علماء جو عمل نہیں کرتے اپنے علم پر, جانتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے, ان کو دیکھ کر لوگوں کو بھی جرأت ہوتی ہے, لوگوں کو بھی بد عملی اور بے عملی کی شجاعت ملتی ہے, امت بھی عمل سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ انہوں نے میری کمر توڑ دی ہے. کیسے کمر ٹوٹتی ہے کسی انسان کی؟ یہ محاورہ ہے کمر توڑنا, عام روزمرہ زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں. کمر توڑنا اس وقت کہتے ہیں کہ جب ایک انسان محنت کرے, زحمت کرے, کوشش کرے, صبح و شام خون پسینہ بہائے اور کوئی چیز تیار کرے اور دوسرا آ کر اس کی ساری محنت پہ پانی پھیر دے, اس کی ساری محنت کو ضائع کر دے, اس کو کہتے ہیں میں کمر توڑنا. آپ نے فصل اگائی, ہل چلایا, اس میں کھاد دی, اس کو رکھوالی کی, اس کی آپ نے نگہبانی کی, اس کی آپ نے, جب فصل تیار ہوئی کسی نے آ کر اس میں اپنا ریوڑ چھوڑ دیا اور بھیڑ بکریاں وہ ساری فصل کھا گئیں, ایسے موقع پر آپ کہتے ہیں کہ اس شخص نے میری کمر توڑ دی, یعنی میں نے جو کچھ کیا تھا میرا کرا کرایا سب ڈبو دیا اس نے. کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے انسان, دوسرا آ کر اس محنت کو ڈبو دیتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتنی محنت کی, میری اولاد نے کتنی محنت کی, میری آل نے کتنی محنت کی, دین کے اوپر کتنا خرچ کیا. آسان تو نہیں تھا بت پرستی کے ماحول میں خدا کا نام لینا اور لوگوں کو مورتیوں کے سامنے سے اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں سجدے کروانا, یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. جس کو آسان لگتا ہے چلا جائے ایک مندر میں اور مورتی کے سامنے جھکے ہوئے انسان کو کہے کہ اس مورتی کو چھوڑ اور خدا کو سجدہ کر, اگر ایک انسان بھی ہم نے تبدیل کر لیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا رسالت کیا ہوتی ہے, امامت کیا ہوتی ہے. ہم سے آج ایک انسان تبدیل نہیں ہوتا لیکن رسول نے اور آل رسول نے پوری دنیا کو تبدیل کر دیا, پورے جہان کو بدل دیا. یہ سارے لوگ تو خدا پرست نہیں تھے, قرآن کا بھی فرمان ہے کوئی پتھروں کی عبادت کرتا تھا, کوئی درختوں کی عبادت کرتا تھا, کوئی سورج کی عبادت کرتا تھا, کوئی تاروں کی عبادت کرتا تھا. جیسے علامہ اقبال نے شکوہ میں اپنی نظم میں لکھا, یہی لکھا کہ اے پروردگار تو گواہ ہے کہ تیری مخلوق کس کس کی عبادت کر رہی تھی, جانوروں کی عبادت کر رہے تھے, سورج چاند کی عبادت کر رہے تھے, آگ کی عبادت کر رہے تھے, کہیں آگ کی پوجا ہوتی تھی, کہیں پانی کی پوجا ہوتی تھی, کہیں پتھر معبود بنے ہوئے تھے, کہیں درخت معبود بنے ہوئے تھے, لیکن تیرے حبیب نے آ کر لوگوں کو ہر چیز سے آزاد کروا کے فقط تیرا بندہ بنایا, تیرے سامنے آ کر انہیں سجدہ کروایا, اور تیرے محبوب کی آل نے آ کر تیرے دین کی خاطر قربانیاں دیں اور لوگوں کو تیرے دین کی خاطر مائل کیا. جب اتنی قربانیوں کے بعد دین اتنا گران قدر بن جاتا ہے اور ایک عالم اپنی بدعملی کی وجہ سے جب آ کر لوگوں کو بے دینی کی رغبت دلاتا ہے تو وہ رسول اللہ کی زحمت پر بھی پانی پھیر دیتا ہے, آل رسول کی محنت پر بھی پانی پھیر دیتا ہے. اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے میری کمر توڑ دی ہے. چونکہ ایک عالم کا عنوان عالم دین کا ہوتا ہے، ایک عالم کا عنوان یہ ہے کہ دینی شخصیت ہے، یہ مذہبی شخصیت ہے. اگر غیر مذہبی انسان کوئی کام کرے تو لوگ کہتے ہیں فلاں شخص نے یہ کام کیا، لیکن جب ایک مذہبی آدمی کوئی کام کرے تو نہیں کہتے ایک فرد نے یہ کام کیا، کہتے ہیں کہ عالم نے یہ کام کیا. دین ہوتا ہی ایسے ہے، مذہب ہوتا ہی ایسے ہے. مذہبیوں کو بہت خیال رکھنا ہے، اپنا بھی خیال رکھنا ہے، رسول اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے، آل رسول کا بھی خیال رکھنا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شیعتنا شیعتنا کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا. اے ہمارے شیعوں، ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے ننگ و آر نہ بنو، زینت بنو ہمارے لیے. تمہیں دیکھ کر لوگ، تمہارے کردار کو دیکھ کر، تمہارے عمل کو دیکھ کر، تمہاری سیرت کو دیکھ کر، تمہاری روش کو دیکھ کر لوگوں کے منہ سے بے ساختہ نکلے کہ اگر یہ مومن ایسے ہیں تو جن کو ماننے والے ہیں وہ کیسے ہوں گے، وہ کیسے ہوں. زینت بنو اپنے پیشواؤں کے لیے، اپنے آئمہ کے لیے. اور دوسرا وہ شخص فرمایا اس نے میری کمر توڑ دی ہے، جو عمل تو کرتا ہے، بات تو کرتا ہے، لیکن جانتا نہیں ہے، علم نہیں رکھتا. جو علم رکھتا ہے عمل نہیں کرتا، اس نے بھی کمر توڑ دی. اور جو عمل کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، کوئی اس نے ذمہ داری لی ہوئی ہے لیکن معرفت نہیں رکھتا، فرمایا اس نے بھی میری کمر توڑ دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں ہمدردی کے طور پر نقصان پہنچا دیتے ہیں. ان کو نہیں کہتے کہ یہ سوء نیت تھی ان کی یا غلط ذہنیت تھی. مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اپنا کوئی عزیز رشتہ دار اگر خدا نخواستہ مریض ہو جائے کہ خدا سب مریضوں کو شفا عطا فرمائے. اگر مریض کو شفا ہو جائے، جاتے ہیں مریض کی عیادت کے لیے، دیکھنے کے لیے، اور ساتھ ہی اس کو ہمدردی کے طور پر کوئی نہ کوئی نسخہ ٹوٹکا بھی دے آتے ہیں. بعض صرف بتا کے آتے ہیں اور بعض اس کو کھلا کے بھی آتے ہیں. وہ اپنی طرف سے تو ہمدردی کر رہے ہیں، ہمدردی کے طور پر دیتے ہیں نا یہ. اور اکثر مریضوں کا حال برا ہو جاتا ہے ان کی اسی ہمدردی کی وجہ سے، چونکہ ڈاکٹر تو نہیں ہوتے، طبیب تو نہیں ہوتے. اس کے پیٹ میں درد تھا، اس کو ڈاکٹر نے ایک دوا دی، کسی کے عیادت کے لیے گیا، اس کے سر میں درد تھا، اس نے اس کو وہی دوا پیٹ کی دے دی کہ یہ کھانے سے میں ٹھیک ہوا تو بھی ٹھیک ہو جائے گا. وہ بیچارے کا سر پہلے درد کر رہا تھا، پیٹ بھی درد کرنا شروع کر دیا. ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جنہوں نے ہم نہ جاننے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہمدردی کر دی، اور وہ ہمدردی جاہلانہ اس کے لیے درد سر بن گئی. جاہلانہ ہمدردی درد سر بن جاتی. ایک واقعے میں ہے کہ کسی بادشاہ نے، شہنشاہ نے باز پالا ہوا تھا، پرندہ جو ہوتا ہے باز، شاہین باز، اسی طرح کا کوئی پرندہ عقاب وغیرہ پالا ہوا تھا. اور وہ اڑ کر چلا گیا کہیں، جا کر ایک بڑھیا کی دیوار پہ بیٹھ گیا، سردی کا موسم تھا. بڑھیا نے اس عقاب کو یا باز کو پکڑا، دیکھا یہ ٹھٹرا ہوا ہے، سردی میں ٹھہرا ہوا ہے، اس کو اندر لے گئی، گرم کیا اس کو، پھر اس کو کھلایا پلایا. جب کھلا پلا کے اس نے اس کو دیکھا کہ اب ہلتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ چونکہ باز ہے، عقاب ہے، اس کا پنجا ہوتا ہے اور پنجے کے ناخن اس کے ہوتے ہیں جن سے وہ شکار کرتا ہے، پکڑتا ہے. اس کی حیات کا دار و مدار ہی وہ پنجا ہوتا ہے، اسی سے وہ کھاتا ہے، اسی سے وہ پیتا ہے، اسی سے سب کچھ کرتا ہے. بڑھیا نے اس کو دیکھا تو بڑھیا کو بڑی ہمدردی ہوئی اس کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ کیسا نادان تیرا مالک تھا جس نے تیرے ناخن بھی نہیں کاٹے. اور پھر اس کے جو اس نے پر کھول کے دیکھے تو بہت بڑا بازو پر تھا اس کا. اس نے کہا کہ آج تک اس نے تیرے بال بھی نہیں کاٹے، لہذا اس نے ہمدردی کے طور پر کینچی لے کر اس کے ناخن بھی سارے کاٹ دیے، جیسے انسانوں کے کاٹتے ہیں، جیسے وہ اپنے بچوں کے کاٹتی تھی، اور اس کے پر بھی کاٹ دیے، ہمدردی کے طور پر کاٹ دیے. اب اگر عقاب کے ساتھ کوئی جاہلانہ ہمدردی کر کے اس کے پر کاٹ دے اور اس کے ناخن کاٹ دے، یہ عقاب کو نابود کر دے گی، یہ ہلاک کر دے گی یہ چیز. جاہل انسان، اسی بڑھیا کی مثال جاہل انسان کی ہے، کہ جاہل انسان جو نہیں جانتا، جس موضوع کو نہیں جانتا، جس شے کو نہیں جانتا، جب بھی اس میدان میں قدم رکھے گا اس کو ہلاک کر دے گا، نابود کر دے گا. اسی طرح باب امامت میں جو امامت کو سمجھتے نہیں ہیں اگر امامت میں اظہار نظر کریں لوگوں کو امامت سے دور کر دیں گے. ولایت کے بارے میں اگرچہ ہمدردی ہی کیوں نہ ان کو ولایت کے ساتھ یا اہل ولایت کے ساتھ, لیکن چونکہ ولایت کو سمجھتے نہیں ہیں لہذا ان کی یہ جاہلانہ ہمدردی باب ولایت کو بھی نقصان پہنچائے گی, ولایت کے پیروکاروں کو بھی نقصان پہنچائے گی اور اولیاء کی بھی کمر توڑ دے گی, اولیاء کی بھی کمر توڑ دے گی. کس سے سیکھیں ہم امامت و ولایت؟ معصوم فرماتے ہیں کہ او خدا نے ہمیں امامت عطا کی ہے, ولایت عطا کی ہے, ہم تمہیں بتاتے ہیں امامت کیا ہے اور ولایت کیا ہے. بیٹا فرماتا ہے السلام علی ائمۃ الہدا, اور جد کی طرف سے حدیث مفصل مقام مرح میں بیان کی گئی, امام ہشتم نے بیان فرمائی, حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے, اور امامت کی گتیاں سلجھائیں. امام علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا امامت کیا ہوتی ہے, چند الفاظ اس حدیث کے آپ کی خدمت میں نے عرض کیے تھے. امام علیہ السلام اس حدیث میں فرماتے ہیں ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و سلاح الدنیا و عز المؤمنین. یہ حدیث بعض مومنین نے مجلس کے بعد کل بھی پوچھا کہ کہاں سے نقل کر رہے ہیں, میں ایک کتاب سے نقل کر رہا ہوں, وہی زیارت جامعہ کی شرح تفسیر ہے, ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عاملی دامت ذیل العالی, جو بہت بڑے فیلسوف, حکیم فیلسوف اور مفسر قرآن ہیں. یعنی اس وقت اگر چند انگوش شمار شخصیتیں دین شناس و قرآن شناس اگر گنی جائیں تو ان میں سے وہ سارے فہرست ہیں. یہ ان کی کتاب ہے, لیکن یہ حدیث جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ اصول کافی میں بھی موجود ہے, اور یہ حدیث بہار الانوار میں بھی موجود ہے. بہار الانوار کا میں آپ کی خدمت میں ایڈریس اس کا عرض کر دیتا ہوں, بہار الانوار جلد 25 صفحہ 122 میں یہ حدیث موجود ہے. اگر کسی کو رجوع کرنا ہو بہار الانوار یا اصول کافی کی طرف, حضرت امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث نورانی بہت مفصل اور بڑی خوبصورت و زیبا حدیث ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان الامامت اس الاسلام النامی و فرع السامی. امامت کیا چیز ہے؟ امامت بنیاد ہے, اسلام کی بنیاد ہے. اس اساس کو کہتے ہیں بنیاد, جیسے مکان بناتے ہیں تو پہلے زمین کھود کے بنیادیں رکھتے ہیں پھر اس کے اوپر عمارت تشکیل دیتے ہیں. اسلام کو بھی مختلف تعبیریں بیان کی گئی ہیں, کبھی اسلام کو شجر سے تشبیہ دی گئی ہے, کبھی اسلام کو پیکر سے تشبیہ دی گئی ہے, اور کبھی اسلام کو عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ تعبیریں جو یہاں پر امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں, یعنی اسلام ایک عمارت کی مانند ہے, اور عمارت درست کرنے کا, عمارت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی بنیادیں ہوں, پھر اس کے اوپر اس کی دیواریں ہوں, پھر اس کے اوپر اس کے چھت ہو, پھر اس کے اوپر اس کے دیگر حصے ہوں. لیکن جس عمارت کی بنیاد نہ ہو, ستون نہ ہو, وہ عمارت کبھی قائم نہیں ہو سکتی. امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے دین اور اسلام کی عمارت بنانی ہے, کہ تمہیں بنانی پڑے گی چونکہ مسلمان ہو مومن ہو تمہیں بنانی پڑے گی, تو عمارت دین بنانے کے لیے تمہیں امامت کی بنیاد ضرور فراہم کرنا ہوگی. اس کو جو اسلام امامت کی بنیاد پر استوار نہ ہو وہ اسلام محفوظ نہیں ہے, وہ اسلام دیر پا نہیں ہے. جنہوں نے امامت سے ہٹ کر کسی اور چیز پر اس کی بنیاد رکھ لی گئی ہو, کہ ہیں بہت سارے سلسلے, ہیں بہت ساری ایسی شکلیں جن کی بنیاد امامت کے اوپر استوار نہیں ہے. امامت اس سے اسلام نامی ہے. یہاں پر تعبیر چونکہ کلام امام روایت میں ہے کہ کلام الامام امام الکلام, جس طرح امام خود امام ہوتا ہے اور امام انسانوں کا امام ہوتا ہے, امام کا کلام بھی ہر کلام کا امام ہوتا ہے. سخن امام بھی, کلام امام بھی, وہ بھی امام ہی ہے. ہر کلام کی تفسیر امام کے کلام میں آ کر کرنی چاہیے, ہر بات کو امام کے کلام کی روشنی میں سمجھنا چاہیے, چونکہ کلام الامام امام الکلام, ہر کلام کا امام ہوتا ہے. امام علیہ السلام نے یہاں پر بیان فرمایا کہ امامت کس اسلام کی بنیاد ہے, نہ ہر اسلام کی. اسلام کی کئی شکلیں ہیں, کئی صورتیں ہیں اسلام کی. ایک وہ اسلام جو بنو امیہ نے پھیلایا، ایک وہ اسلام جو اہل بیت نے پھیلایا، ایک وہ اسلام جو بنو عباس نے جس کا سہارا لیا اور آڑ لی، اور ایک وہ اسلام جو علی بن موسیٰ رضا نے لوگوں کو بتایا، ایک وہ اسلام جو سلاطین و حکام کے لیے اعلی کار کے طور پر استعمال ہوا، اور ایک وہ اسلام جو انبیاء اور معصوم لے کر آئے اور انہوں نے لوگوں تک پہنچایا، ایک وہ اسلام جس سے پیشاوروں نے استفادہ کیا، اور ایک وہ اسلام جو علماء حق نے آ کر لوگوں تک پہنچایا. اسلام کی کئی شکلیں ہیں، اسلام کے کئی چہرے ہیں، اسلام کی کئی صورتیں ہیں. نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں، حضرت نے نہج البلاغہ میں بھی بیان فرما دیا کہ اسلام کی ایک شکل نہیں. اور مسلمان کو بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے. مومن کی صفات میں سے مولا فرماتے ہیں کہ مومن کو بصیر ہونا چاہیے، با بصیرت ہونا چاہیے، با بصیرت ہونا چاہیے مومن. مومن سادہ لو نہ نہیں ہونا چاہیے، سادہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ جس طرح دنیا میں چالاک ہوتے ہیں لیکن دین میں سادہ لوح بن جاتے ہیں. وہ دنیا میں بڑی چالاکی دکھاتے ہیں، اگر اس کی دکان پہ چلے جاؤ ایک چھٹانک اوپر نیچے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک روپیہ اوپر نیچے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دین کے مسئلے میں آ کر اس کے پورے مذہب کو اونچا نیچا کر دو، زیر و زبر کر دو، وہ چپ رہتا ہے، بولتا نہیں ہے. دکان پہ ذرا برابر، ایک رتی برابر اوپر نیچے نہیں ہونے دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں چالاک ہے، دین میں سادہ لو ہے. آپ میں سے بہت ساروں کے دفتر ہیں، آپ میں سے بہت ساروں کے دکانیں ہیں، آپ میں سے بہت ساروں کے اور بزنس ہوں گے. اگر میں آؤں آپ کی دکان پر آ کر وہاں نیچے رکھی ہوئی چیزوں کو اوپر کر دوں، اوپر رکھی ہوئی چیزوں کو نیچے کر دوں، اندر سٹور میں رکھی ہوئی چیزوں کو باہر پھینک دوں، باہر والا کوڑا کرکٹ اٹھا کے آپ کے دکان میں ڈال دوں، مجھے یہ کرنے دیں گے آپ؟ کرنے دیں گے؟ کوئی ہے ادھر یہ کہے کہ مولانا سمجھ کے کرنے دیں گے، ہم سید سمجھ کر کرنے دیں گے؟ نہ مولانا کو ہونے کا احترام کریں گے، نہ سید ہونے کا احترام کریں گے، بلکہ کہیں گے کہ چلو بھائی یہاں میری دکان خراب نہ کرو. تو اگر میں دکان میں جا کر تمہاری دکان کو زیر و زبر کروں، نہیں کرنے دیتے. تو اگر میں ممبر پر بیٹھ کر تمہارے دین کو زیر و زبر کرنے دوں تو یہاں کیوں کرنے دیتے ہیں؟ دین کی غیرت دکان کی غیرت سے زیادہ ہونی چاہیے. دکان پہ بھی غیرت آتی ہے لیکن دین پہ زیادہ غیرت آتی ہے. بلکہ امام فرماتے ہیں کہ غیور ہے ہی وہ جس کو دین پہ غیرت آئے. غیور اسی کو کہتے ہیں جس کو دین پہ غیرت آئے. جس کو دین پہ غیرت نہیں آتی وہ غیور نہیں ہوتا، وہ نہیں کہلاتا غیور. وہ مومن کو بصیرت ہونی چاہیے. اسلام کی کئی شکلیں ہیں. ایک تقسیم اسلام کی عرض کیا کہ نہج البلاغہ میں ہے اسلام کی کئی شکلیں، حضرت نے بیان فرمائی کہ یہ بھی ایک شکل ہے، یہ بھی ایک الٹا دین. نہج البلاغہ کی تفسیر ہے لوب سال اسلام و لوب سال فرب مقلوبہ. رسول اللہ کی رحلت کے 35 سال بعد حضرت فرماتے ہیں کہ ایک اسلام کی شکل ہے الٹے الٹا دین، ٹیڑھا دین، الٹا دین. یعنی اسلام کا لبادہ سیدھا تھا، بعض لوگوں نے اس کو الٹا کر دیا. بس دو اسلام ہیں، ایک سیدھا اسلام اور ایک الٹا اسلام. ایک سیدھا اسلام، ایک الٹا اسلام. سیدھا اسلام کون سا ہے؟ سیدھا اسلام وہ ہے کہ جس کی بنیاد امامت کے اوپر ہے، توحید کے اوپر ہے، رسالت کے اوپر ہے، قیامت کے اوپر ہے. لیکن ایک الٹا اسلام ہے. الٹے اسلام کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ الٹے اسلام کی بنیاد فقط فتنے کے اوپر ہے، تفرقے کے اوپر ہے. الٹے اسلام کی بنیاد شہنشاہ پرستی اور حکومت پرستی کے اوپر ہے. الٹا اسلام وہ نہیں ہے جو انبیاء نے بتایا، الٹا اسلام وہ ہے جو درباروں سے نکل کر آیا. الٹا اسلام، سیدھا اسلام برائیوں کی اصلاح کرتا ہے، الٹا اسلام برائیوں کی توجیہ کرتا ہے. سیدھا اسلام برائی کو روکتا ہے، الٹا اسلام برائی کی توجیہ کرتا ہے، اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے کہ یہ مصلحت تھی، یہ ضرورت تھی اس وقت کی. جو ہم نے کہتے ہیں نا بسا اوقات غلطی کر کے اس کی تاویل کرتے ہیں، توجیہ کرتے ہیں کہ یہ میں نے جو کیا یہ بالکل صحیح کیا. یہ الٹا اسلام. ایک شخص جناب عمار یاسر کے ساتھ، الٹا اسلام کا عالم تھا وہ، عالم دین تھا لیکن کس اسلام کا عالم تھا؟ الٹے اسلام کا. عمار یاسر بھی عالم تھے. کس اسلام کے عالم تھے؟ سیدھے اسلام کے عالم تھے. ان دو عالموں میں آپس میں مناظرہ ہو گیا, عمار یاسر میں اور اس دوسرے شخص میں, وہ بھی معروف شخصیت ہے, اس کے درمیان مناظرہ ہو گیا. یہ خبر امیر المومنین تک پہنچی, چونکہ عمار امیر المومنین کے شاگرد ہیں, رسول اللہ کے شاگرد ہیں, سیدھے اسلام کے شاگرد ہیں, لہذا عمار کو بلا کر کیا کہا, اے عمار اس سے منہ نہ لگایا کرو, اے عمار اس سے منہ نہ لگایا کرو. کیوں؟ عمار نے کہا کہ یہ آیتیں پڑھتا ہے, یہ حدیثیں پڑھتا ہے, یہ لوگوں کو ورغلاتا ہے, یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں اس سے منہ نہ لگایا کرو, چونکہ اس نے علم دین پڑھا ہی اپنے گناہوں کی تاویل کے لیے ہے. اس نے علم دین سیکھا ہی اس لیے آیتیں سیکھی, اس لیے قرآن سیکھا اس نے, کہ اپنے گناہوں کی توجیہ کر سکے, تاویل کر سکے. ایک تقسیم امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اس اسلام شناس فقی نے اور درد دین رکھنے والے اس فقی نے بیان کی. البتہ وہی پرانی تقسیم ہے, لیکن آج اس کی ماڈریٹ شکل اس کی بیان فرمائی. امام خمینی فرماتے ہیں کہ دو قسم کا اسلام ہے, اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ایک امریکی اسلام, محمدی اسلام اور امریکی اسلام. یہ امام خمینی کی تعلیمات میں اور افکار میں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا. آج اتنی دنیا, مسلمان دنیا اتنی بڑی وسیع دنیا ہے, سب کہتے ہیں کہ اتنے مسلمان ہیں. وہ پہلے یہ دیکھو کہ کون سے اسلام کے مسلمان ہیں. وہ اسلام جو امریکہ کے کام آئے, وہ اسلام جس کا فائدہ امریکہ کو پہنچے, وہ اسلام جس کا فائدہ اسرائیل کو پہنچے, وہ اسلام جو ان کی خدمت کے لیے ہو, وہ امریکی اسلام ہے. لیکن محمدی اسلام وہ اور ہے, محمدی اسلام کی تعلیمات اور ہیں, محمدی اسلام کی روح اور ہے, محمدی اسلام انسان کو بناتا کچھ اور ہے. محمدی اسلام کون ہے؟ جو پیدائش میں محمدی ہے, بقا میں حسینی ہے. محمدی اسلام پیدائش میں محمدی ہے لیکن بقا میں حسینی ہے. وہ محمدی اسلام ہے, وہ اسلام جو کربلا سے گزر کے آتا ہے. اسلام کے مقابلے میں اس وقت ساری دنیا کی توجہ مجالس کی طرف ہے. ساری دنیا, محرم جب آتا ہے پوری دنیا الرٹ ہو جاتی ہے. یہ نہ سمجھے صرف ہم یہاں پر چند بیٹھے ہوئے, ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے, چند سو افراد یہاں اس مکان مقدس میں, نہ, ساری دنیا کی توجہ ان مجالس پر ہے. ساری دنیا کی توجہ ہے کہ یہ مجالس کیا پیغام دیتی ہیں, یہ مجالس کیا میسج دیتی ہیں دنیا کو, ان مجالس میں کیا ہوتا ہے, کون آتا ہے, کون شرکت کرتا ہے. لہذا جس طرح سے پیغام کربلا اور پیغام عاشورہ جس طرح سے محکم و مضبوط ہے, اسی طرح سے نعرہ و صلوات بھی محکم و مضبوط ہونی چاہیے. ایسا نعرہ ہونا چاہیے کہ جو الرٹ رہیں, الرٹ زیادہ ہو جائیں. امامت اس الاسلام نامی، بڑی خوبصورت تعبیر ہے یہ، امامت اسلام نامی کی بنیاد ہے. اسلام نامی، نامی عربی لفظ ہے، نامی یعنی نموف کرنے والا، استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی آپ، رشد و نموف کرنا. جس طرح پودا اگتا ہے، پودے کے اگنے کو کیا کہتے ہیں آپ؟ رشد و نموف کرنا، یعنی جو چیز چھوٹی ہو پھر بڑی ہو اور بڑھتی ہی چلی جائے، اور اتنی بڑھتی چلی جائے کہ تناور درخت بن جائے، اس کو کیا کہتے ہیں عرب؟ نامی کہتے ہیں، یعنی نموف کرنے والی شے، بڑھنے والی شے، ترقی کرنے والی شے. امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ امامت بنیاد ہے اسلام کی، لیکن نہ روحبانیت والے اسلام کی، نہ خانقاہیت والے اسلام کی، نہ جمود والے اسلام کی، اور نہ ساکت اور خاموش اسلام کی، بلکہ کس اسلام کی بنیاد امامت ہے؟ ناطق اسلام کی بنیاد امامت ہے، بڑھنے والے اسلام کی بنیاد امامت ہے، متحرک اسلام کی بنیاد امامت ہے، رشد و نمو کرنے والے اسلام کی بنیاد امامت ہے. اسلام نامی، اسلام مترقی. آج کہتے ہیں بعض، جی ہمیں ماڈریٹ بنانا ہے، ہمیں ماڈرنزم کی ضرورت ہے، ہمیں جدید خیالات کی ضرورت ہے. کس کے مقابلے میں جدید خیالات کی ضرورت ہے؟ اسلام کے مقابلے میں. اسلام کے مقابلے میں آپ ترقی لاتے ہیں، مغربی ترقی کا نظام پیش کرتے ہیں. امام رضا علیہ السلام سے آ کر پوچھو، تم نے اسلام لیا غلط دروازے سے ہے. اگر اسلام کو علی ابن موسیٰ سے لیا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا اسلام جمود کا نام نہیں، پسماندگی کا نام نہیں، اسلام ترقی اور رشد و نمو کا نام ہے. اسلام سے زیادہ ترقی پسند کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن جس کی بنیاد امامت کے اوپر ہو. امامت جمود کا مذہب نہیں ہے، امامت خاموشی کا مذہب نہیں ہے. امامت کون سا مذہب ہے؟ توجہ فرمائیں، امامت اس مسلک کو کہتے ہیں کہ جس کا پیشوا، جس کا امام اول اور امیر اول و امیر کل اسلام و کل ایمان و کل مومنین فرماتے ہیں کیا؟ کہ جس انسان کے دو دن من ساوا یوما ہو فہو مغبون، جس انسان کے دو دن ایک جیسے گزر جائے وہ خسارے میں ہے. جس انسان کے دو دن ایک جیسے گزر جائیں. آپ کہتے ہو اسلام ترقی سے روکتا ہے، آپ تو امامت سے لیا ہوتا اسلام تو آپ کو پتہ چل جاتا. اسلام وہ ہے، امامت کا مکتب یہ بتاتا ہے کہ تمہارے دو دن بھی ایک جیسے نہیں گزرنے چاہیے، بلکہ ہر آنے والا دن تمہارا پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. کون سا مسلک ہے جو اس طرح کی تعلیم دیتا ہے انسان کو؟ تمہارا ہر دن پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے، ہر دن پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے. اخلاق میں تمہارا آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے، عبادت میں تمہارا آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے، تعلیم میں تمہارا آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. اگر کل کو کچھ جانتے تھے، آج اس پر مزید کچھ اور بھی جانتے ہیں آپ. معیشت میں تمہارا آنے والا دن پہلے والے دن سے بہتر ہونا چاہیے. یہ کون سا اسلام سکھاتا ہے؟ یہ وہ اسلام سکھاتا ہے جس کی بنیاد امامت پر ہے، جس کا ستون امامت و ولایت ہے. اسلام کے ارکان ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، اور پھر ولایت ہے. وما نودیا الى احد یا وما نودیا الى شیء مثل ما نودیا الى الولایا. اگرچہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، وہ چار عبادتیں ہیں، لیکن ان عبادتوں کا دار و مدار بھی ولایت کے اوپر رکھا گیا ہے. ورنہ حج کر کے آ جاتے ہیں، امامت کے بغیر حج کر کے آؤ. حج مسلمان کرتا ہے، مملکت مسلمانوں کی ہے، قبلہ مسلمانوں کا، کعبہ مسلمانوں کا، مکہ و مدینہ مسلمانوں کا، ہر چیز مسلمانوں کی، فائدہ چائنا کا، فائدہ چائنا کا. آجیوں کے صندوق کھول کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا فائدہ کس کا ہوا. البتہ اگر کوئی حاجی صندوق کھول لے دے تو، صندوق کھول کے دیکھ لیں کس کا فائدہ ہوا. حج کر کے آ گئے، 3 ملین 4 ملین حاجی حج کر کے آ گیا، عراق کا زخم ابھی تک زخمی ہی ہے، فلسطین ابھی تک زخمی ہی ہے، لبنان ابھی تک زخمی ہی ہے، لیکن چائنا کی ڈیفالٹ فیکٹریاں دوبارہ بحال ہو گئیں. فائدہ جاپان کو جا پہنچا، فائدہ ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو جا پہنچا، اس لیے کہ اگر بنیاد حج جو عبادت ہے ولایت کے اوپر ہوتی، ایک حج، وہ ولی فرماتا ہے کہ ایک حج کافی تھا تمام عالم اسلام کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے، ایک حج کافی تھا، ایک نماز جمعہ کافی ہوتا ہے ایک شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اگر بنیاد اس کی امامت پر ہوتی، ولایت پر ہوتی. ما نودیا الی شیء مثل ما نودیا الی الولایۃ، اگرچہ اسلام میں عبادتیں ہیں لیکن عبادتوں کا محور بھی ولایت ہے، ولایت کے محور میں ہو تو عبادتیں ہیں، ورنہ تجارتیں ہیں، ورنہ ٹھوکرے ہیں، ورنہ چکر ہیں. ابھی تو شاعروں نے تو سب کچھ کہا ہوا ہے، بہت کچھ کہا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو امام معصوم سے سمجھاؤں. زہری صحابی اور شاگرد ہیں امام چہارم کے، حضرت علی ابن حسین علیہ السلام. زہری حج پر گئے، امام کے ساتھ درود پڑھیے محمد والے، امام کی میت میں حاج پر گئے، دیکھا بڑا عظیم مجمع ہے، اس وقت بھی بڑا عظیم مجمع ہوتا تھا، آج بھی ہے، آج ٹی وی دکھاتا ہے، اس وقت ٹی وی نہیں تھا، لوگ جا کے دیکھتے تھے، بڑا باشکو ماحول ہوتا ہے. زہری دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، لاکھوں حاجی سب لبیک لبیک اللہما لبیک کر رہے ہیں. زہری دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور بے ساختہ زہری کی زبان سے نکلا کہ اس سال کتنے حاجی آئے. الحمدللہ ما اکثر الحجیج، امام کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ مولا اس سال حاجی بہت آئے. الحمدللہ حضرت نے فوراً کیا جواب دیا، ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج. اے زہری، حاجی کتنے کم ہیں، غل غپاڑا کتنا زیادہ ہے، غل غپاڑا کتنا زیادہ ہے. زہری کو پسند نہیں آیا یہ جملہ، چہرے سے گویا امام نے پڑھ لیا اس کے، کہ زہری کو ہضم نہیں ہوا کہ حاجیوں کے بارے میں اتنی تعبیر کیوں کر دی امام علیہ السلام نے. چونکہ پردہ تھا، زہری ظاہر کو دیکھ رہا تھا، امام وہ ہوتا ہے جو باطن کو بھی دیکھ لیتا ہے، امام باطن کو بھی دیکھ لیتا ہے، لہذا امام نے زہری کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا. بعض روایات میں کہ امام نے زہری کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اور بعض روایات میں کہ اب سے اپنی دو انگلیوں کے درمیان سے زہری کو کہا کہ نگاہ کرو. جب زہری نے دیکھا نگاہ کی امام کی انگلیوں کے درمیان، یا امام کے ہاتھ پھیرنے کے بعد اسی مجمع کو دیکھا، تو زہری بھی بے ساختہ پکار اٹھا، ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج. مولا سچ فرمایا آپ نے، حاجی بہت کم ہیں، غل غپاڑا بہت زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حج کی ولایت پر اساس نہ ہو، بنیاد نہ ہو، حج اگر ولایت کے محور میں نہ ہو، حج ولی کی سرپرستی میں نہ ہو، امام فرماتے صرف غل غپاڑا ہے جا کر آ جاتے. حاجیوں کو تعلیم ہے کہ پہلے مکہ جاؤ اور مکہ میں حج کرنے کے بعد مدینہ جاؤ. سب حاجی جاتے ہیں, ہر مسلک کا حاجی تعلیمات میں سے, اسلام کی تعلیمات میں سے سب مسلک, اس پر اتفاق ہے, کوئی سنیشیا جھگڑا اس پر نہیں ہے. ویسے بھی نہیں ہے, جھگڑا بعض اوروں نے بنا دیا, کوئی اتنا جھگڑا سنیشیا میں موجود نہیں ہے. الحمدللہ اہل سنت بھی ولایت کے ماننے والے ہیں, اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. اسی موسم حج میں خدا نے توفیق دی, شرف نصیب ہوا حج پر جانے کا. ہمارے ساتھ ایک اہل سنت کی بھی محترم شخصیت تھی, تو وہ کیا کہنے لگے, کہنے لگے کہ ہم نے سمجھا اہل سنت ہے, شاید ہمارے ساتھ رہیں گے تھوڑا تنگ نہ ہو جائیں. لیکن ایک دن انہوں نے کیا کہا, کہا کہ میں صرف پنجتن کا قائل ہوں بس, اور کسی کو بھی نہیں مانتا. کہا پنجتن کا قائل ہوں اور کسی کو بھی نہیں مانتا, بلکہ کہنے لگا, ہمیں کہنے لگا, کہا کہ تم نے علی کو سن کے مانا ہے, میں نے علی کو دیکھ کے مانا ہے. ایسے بھی اہل سنت اور ہیں, اہل سنت سب کے سب مودت رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں اہل بیت کے ساتھ, اتنا جھگڑا نہیں ہے جتنا بنا دیا گیا. یہ خلیج دشمنوں نے زیادہ کر دیا, یہ ہوا دشمنوں نے زیادہ کر دی, ورنہ قربتیں تھیں, اور یہ قربتیں اگر باقی رہتی تو یہ تھوڑا بہت فرق بھی ختم ہو جاتا. اگر یہ قربتیں باقی رہی, چونکہ دشمن کو معلوم تھا اگر یہ قربتیں باقی رہی تو یہ تھوڑا بہت فرق بھی ختم ہو جائے گا, اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ فرق ختم ہو جائے, مسلمان ایک ہو جائیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ چھوٹی سی درار کو بہت بڑا خلیج بنا دے, اور بنا دیا اس نے, بنا دیا اس نے. اور اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جو چھوٹے موٹے اختلاف خود شیعہ کے اندر ہیں, ان کو بھی چھوٹی سی بات کو بڑھا کر ان کے درمیان بھی خلیج بنا دی جائے. دشمن باز تو نہیں آتا, بڑا کینہ توز دشمن ہے اسلام کا, حق کا اور امامت کا دشمن بڑا کینہ توز دشمن ہے. اس کا کینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا, کربلا میں سب شہید کر کے ابھی بھی اس کا کینہ ختم نہیں ہوا, ختم نہیں ہوا اس کا کینہ. اس بات پر سب چیز کا اتفاق ہے, سب کا اتفاق ہے کہ مکہ میں حج کے بعد مدینہ جاؤ. کیوں جائیں؟ لوگ سمجھتے ہیں شاید روزہ رسول اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, چونکہ زیارتیں بھی مستحب ہیں, سب کرتے ہیں, شیعہ بھی کرتے ہیں, سنی بھی کرتے ہیں, سب جاتے ہیں زیارتیں روزہ رسول کے لیے. قبر نبی, قبر رسول اللہ ہے, صحابہ ہیں وہاں پر, اہل بیت ہیں, ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. لیکن امام پنجم حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, اے حاجی, خدا نے تجھے حج پہ بلایا ہے, حج پہ بلا کے پھر تجھے دستور دیا ہے کہ حج کر کے پھر مدینے جایا کرو, پھر مدینے جایا کرو. کس لیے؟ نہ فقط ثواب کمانے کے لیے کہ کچھ ثواب مکہ میں لے لیا, کچھ ثواب مدینہ میں لے لیا, بلکہ خدا نے کس لیے تمہیں پہلے مکہ بلایا پھر حکم دیا کہ بعد میں مدینہ جاؤ؟ اس لیے کہ مدینہ ولایت کا شہر ہے, مدینہ میں ولی خدا موجود ہے, مدینہ میں امام پنجم ولی حق موجود ہے. لہذا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی, ان میں سے ایک حج تھا, لیکن حج کی بنیاد بھی ولایت پر ہے. تو حج کر کے سیدھا ولی کی بارگاہ میں آ جا, حج کر کے سیدھا ولی کے پاس آ جا, اپنے ولی کے ساتھ عہد کر, اپنے ولی سے پوچھ, اور اپنے ولی کو بتا کہ اتنی عمر جو گزری ہے کہاں گزری, اتنی عمر جو گزری ہے کہاں گزری, اور باقی عمر گزارنے کے لیے دستور کیا ہے, باقی عمر گزارنے کے لیے اس لیے تمہیں مدینے طلب کیا جاتا ہے کہ اب جب خانہ توحید کے گرد پاک ہو چکے, چونکہ حج میں ہے کہ انسان جب حج کرتا ہے تو ایسے انشاءاللہ خدا آپ سب کو توفیق حج نصیب فرمائے, وہ توفیق زیارات نصیب فرمائے انشاءاللہ. حج کے بارے میں کہ جب انسان حج کرتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں سے متولد ہوا, یعنی سارے گناہ دھل جاتے ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوتا. حاجی بھی اگر حج کر کے آئے, صحیح حج کر کے آئے, تجارت کر کے نہ, بزنس کر کے آئے پھر نہ پھر اس کے گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر حج کر کے آئے، حج کا حق ادا کر کے آئے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں سے متولد ہوا، یعنی سارے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو خدا نے اس لیے تمہیں پہلے مکہ بلایا کہ تاکہ حج کرو، اور حج کرنے کے بعد پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ، اور جب پاک ہو صاف ہو جاؤ اب اپنے ولی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اسلام کی بنیاد اگر ولایت پہ ہو، اگر امامت پہ ہو، امامت اسلام کو مترقی بنا دیتی ہے، متحرک اسلام، توجہ فرمائیں، متحرک اسلام۔ الامامت اصل اسلام من نامی، امامت متحرک اسلام کی بنیاد ہے۔ کربلا میں جو اسلام تھا وہ متحرک اسلام تھا۔ سید الشہداء نے امت مسلمہ کو متحرک کرنے کے لیے یہ قیام فرمایا، خود امام فرماتے ہیں اور خطوط بھی لکھے، کچھ لوگوں نے امام کو خطوط لکھے اور کچھ لوگوں کو امام نے خطوط لکھے، سید الشہداء نے لکھے۔ امام کو جنہوں نے لکھے وہ تو معلوم ہی، اہل کوفہ نے امام کو خطوط لکھے، لیکن خط لکھ کر پھر ساتھ نہیں دے سکے، بے وفائی کی، اور ابدی ننگ و آر اپنے چہرے پہ مل لی۔ کوفہ مترادف ہو گیا بے وفائی کے۔ آج جب بھی کسی کو بے وفا کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ کوفی ہے، یہ کوفی ہے، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو امام نے خط لکھے، امام نے ان کو بلایا کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ، کچھ نے جواب دیا، کچھ نے جواب نہیں دیا۔ بصرہ میں کچھ لوگوں کو خط لکھے، خراسان کی طرف کچھ لوگ بھیجے، یمن کی طرف خطوط لکھے، ان خطوط میں سے چند خطوط کوفہ کی طرف بھی روانہ کیے، ان خطوط میں سے ایک خط ایک بہت عظیم شخصیت کو بھیجا جس کا نام حبیب ابن مظاہر تھا۔ حبیب کو خط لکھا، قاصد روانہ کیا کوفہ کی طرف، چونکہ کوفہ میں عبیداللہ کے آنے کے بعد بے وفاؤں نے چھوڑ دیا سب کچھ، امامت سے اپنا تعلق کاٹ لیا، حسین سے اپنا تعلق کاٹ لیا، تنہا چھوڑا۔ امام نے بد دعا کی کوفیوں کے لیے کہ کوفیوں تم نے مجھے تنہا چھوڑا ہے، خدا ہمیشہ تمہیں تنہا رکھے، مجھے تنہا چھوڑا۔ کوفہ کے حالات کی وجہ سے امام کا قاصد رات کو کوفہ کے اندر داخل ہوا، رات کی تاریکی میں جناب حبیب نے مظاہر کے در پہ چلا گیا، دروازے پہ پہنچ گیا، آرام سے جا کر دستک دی۔ حبیب نے آ کر دروازہ کھولا، پوچھا کون ہے؟ کہا قاصد ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں۔ کس کا پیغام لے کر آیا؟ کہا خط کھول کے پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کس کا پیغام ہے۔ حبیب نے خط لیا، چراغ روشن کیا، چراغ روشن کر کے حبیب نے خط پڑھنا شروع کر دیا۔ حبیب خط پڑھتے جاتے ہیں، حبیب کی زوجہ کی نگاہیں حبیب کے چہرے پر ہیں، حبیب کو خط کے مضمون سے معلوم ہو رہا ہے کیا ماجرا ہے، زوجہ کو حبیب کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کیا ماجرا ہے۔ خط پڑھتے جاتے ہیں، آنسو بھی بہتے جاتے ہیں، آنسو بھی بہتے جاتے ہیں۔ زوجہ حبیب پوچھتی ہیں، حبیب کیا ہوا، کس کا خط آیا؟ لگتا ہے بڑی ناگوار خبر آئی ہے۔ جناب حبیب نے روتے ہوئے چہرہ اٹھا کر کیا فرمایا؟ کہا میرے مولا حسین کا خط آیا ہے، مولا حسین کا خط آیا ہے۔ زوجہ فرماتی ہیں کہ حبیب اگر مولا کا خط آیا ہے، اپنے حبیب کا خط آیا ہے، تو پھر اس میں رونے کی کیا بات ہے، تو خوشی کی بات ہونی چاہیے۔ حبیب کہتے ہیں جو کچھ میں خط میں پڑھ رہا ہوں، جو کچھ میں خط میں پڑھ رہا ہوں، اگر آپ پڑھ لیتی تو آپ بھی رونا شروع کر دیتی۔ زوجہ پوچھتی ہے جلدی بچاؤ مجھے خط میں کیا لکھا ہے, کہا میرے مولا نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حبیب میں خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں, حبیب میں آیا تھا کوفہ کی طرف لیکن کوفیوں نے بے وفائی کی, میرے سفیر کو شہید کر دیا. اے حبیب میں نے کوفہ کا راستہ نامعلوم مقصد کی طرف چھوڑ دیا ہے, کسی نامعلوم مقصد کی طرف جا رہا ہوں, اور اے حبیب سن لو میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی موجود ہیں, میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں بھی موجود ہیں, میرے ساتھ رسول اللہ کی اولاد بھی موجود ہے, آل رسول بھی موجود ہے. اے حبیب میں نامعلوم مقام کی طرف سفر غربت پہ نکل جا رہا ہوں, حبیب اگر ہو سکتا ہے غربت کے عالم میں حسین کی مدد کو آؤ, حسین کی مدد کو. زوجہ نے جو خط کا مضمون سنا رونا شروع کیا, چہرے پہ پیٹنا شروع کر دیا, کہا حبیب غضب ہو گیا, علی کی بیٹیاں اور صحراؤں کے اندر, علی کی بیٹیاں اور صحراؤں کے اندر علی کی بیٹیاں بے یار و مددگار ہو جائیں. حبیب کیا ارادہ ہے, حبیب اب کیا سوچا ہے؟ حبیب نے جواب دیا کہ میں پہلے اپنے قبیلے کے سرداروں سے مشورہ کر لوں, دیکھوں کہ آیا میرا جانا مصلحت ہے یا نہیں ہے. یہ سننا تھا حبیب کی زوجہ کو غضب آ گیا, کہا حبیب میں جس حبیب کو جانتی تھی وہ یہ تو نہیں تھا, جس حبیب کو میں جس کے ساتھ زندگی بسر کی وہ یہ حبیب تو نہیں تھا, یہ تو وہ حبیب تھا کہ جب مولا کا نام سن لیتا تھا اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. ارے آج کون سا حبیب بن گیا, زہرا کی بیٹیوں کا سن کر بھی کہتا ہے میں قبیلے سے مشورہ کروں گا. حبیب بڑے شرم کی بات ہے, میں کس طرح بی بی کو منہ دکھاؤں گی؟ حبیب نے کیا کہا؟ کہا خدا کی قسم اے زوجہ میں یہ نہیں چاہتا تھا بلکہ میں تجھے آزمانا چاہتا تھا, آیا میرے بغیر رہ سکے گی یا نہیں, تجھے صبر آ جائے گا یا نہیں. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین بلائے حبیب نہ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے حسین بلائے حبیب نہ جائے. زوجہ خدا حافظ میں جا رہا ہوں. حبیب نے اپنا گھوڑا غلام کو دیا, کہا کوفہ سے باہر جا کر میرا انتظار کرو میں آ رہا ہوں. غلام گھوڑے کو لے کر چلا جاتا ہے اور حبیب بعد میں ان کوچہ کی تاریخ کوچوں سے گزرتے ہوئے اس غلام کی طرف جاتے ہیں. حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی, غلام اٹھ کر گھوڑے کے کان میں کچھ کہنے لگا. کیا کہتا ہے؟ اے میرے آقا حبیب کے گھوڑے, مجھے معلوم ہے تجھ پر میرا آقا حبیب بیٹھا کرتا تھا, میں کبھی تیری پشت پر نہیں بیٹھا, لیکن آج معلوم نہیں شاید آقا حبیب نے ارادہ بدل دیا ہو, شاید عبیداللہ کے سپاہیوں نے پکڑ لیا ہو, شاید نہ آ سکتے ہو. اے میرے آقا کے گھوڑے, آج تو حبیب کے بدلے مجھے اپنی پشت پہ سوار کر دے اور مجھے پہنچا دے کاروان حسین تک, تاکہ میں علی کی بیٹیوں کی مدد کر سکوں, تاکہ میں حسین مولا کی مدد کر سکوں. حبیب قریب پہنچے, جا کر غلام کی باتیں سنی تو کیا کہنے لگے؟ حسین تیری غربت پہ قربان ہو جائے. ارے یہ وقت بھی آنا تھا کہ غلاموں کو بھی رحمانے لگا, غلاموں کو بھی درس آنے لگا. حبیب سوار ہوتے ہیں, غلام کو سوار کرتے ہیں, کاروان حسین کی طرف روانہ ہوتے ہیں. سید الشہداء نے ایک مقام پر رک کر پرچم تقسیم کیے, علم تقسیم کیے, ایک علم حضرت علمدار کو عطا فرما دیا, کہا یہ میرے لشکر کا مرکزی علم ہوگا, ایک علم زہیر ابن کین کو عطا فرما دیا اور ایک علم سید الشہداء نے نہیں دیا. ہر سردار بڑھ کر کہتا ہے مولا یہ علم مجھے دے دو. حسین کیا فرماتے ہیں؟ یہ علم میں نے ایک بڑے عظیم سردار کے لیے رکھا ہوا ہے, ایک مہمان کے لیے رکھا ہوا ہے, وہ ہماری مدد کو آنے والا ہے. کہنے والے کیا کہتے؟ مولا اب کوئی مدد کو نہیں آئے گا. حسین بار بار کوفے کے راستے کو دیکھتے, لوگ کیا کہتے؟ مولا کوفہ سے کوئی نہیں آئے گا, کوئی نہیں آئے گا. مولا کیا فرماتے؟ جس کو میں نے بلایا ہے وہ ضرور آئے گا, جس کو میں نے کہا ہے وہ ضرور آئے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین حبیب کو بلائے حبیب نہ آئے. اتنے میں لوگوں نے کیا دیکھا کہ دور سے ایک گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا ہے, ایک گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا ہے. سید الشہداء نے فرمایا کاروان کو روک دو. مولا کیا ہوا کیوں روک دے؟ کہا مجھے جس کا انتظار تھا وہ آ پہنچا ہے، میں نے جسے بلایا تھا وہ آ پہنچا ہے. گھوڑ سوار قریب آتا ہے، قریب آ کر اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے گرا دیتا ہے، خاک پہ اپنا سر رکھ دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے. سید الشہداء گھوڑے سے اتر کر جا کر اس مہمان کو اٹھاتے ہیں، اس کی پیشانی سے ریت کو صاف کرتے ہیں اور اس کی پیشانی کو چوم کے کیا فرماتے ہیں؟ مرحبا حبیب، اس غربت کے عالم میں حسین کی مدد کو آئے ہو، اس غربت کے عالم میں حسین کی مدد کو آئے ہو. جب کاروان رک گیا تو جناب زینب علیا محمل میں پوچھتی ہیں کہ کیوں کاروان رک گیا؟ آیا عبیداللہ کا لشکر آ گیا؟ آیا کسی نے حملہ کر دیا؟ کسی نے کہا نہ بی بی، کسی نے حملہ نہیں کیا، کوفہ سے ایک شخص آیا ہے، مولا نے کاروان کو روک دیا اور اتر کر اسے گلے لگا رہے ہیں اور اسے مرحبا کہہ رہے ہیں. بی بی فرماتی ہے ذرا جلدی جا کر پوچھو اس کا نام کیا ہے، آنے والے کا نام کیا ہے. قاصد جا کے نام پوچھتا ہے، بتایا گیا نام حبیب ہے. آ کر بی بی کو عرض کرتا ہے، بی بی کوفہ سے آنے والا بوڑھا ہے، 90 سال کی عمر ہے، نام اس کا حبیب ہے. بی بی کیا فرماتی ہے؟ ارے چچا حبیب کو جا کر زینب کا سلام کہنا، کہو حبیب مرحبا، اس عالم غربت میں ہماری مدد کو آئے ہو. قاصد نے جا کر سلام کیا، کہا حسین کی بہن سلام کہتی ہے، زہرا کی بیٹی سلام کہتی ہے، علی کی بیٹی سلام کہتی ہے، اے ناصر آل رسول، اے رسول اللہ کی آل کی مدد کو پہنچنے والے، بی بی سلام کہتی ہے. اے حبیب نے سر پیٹا، حبیب رونے لگے، چہرے پہ مارنے لگے اور کیا کہا؟ اے حبیب، کہا تیرا مقام، کہا زہرا کی بیٹی کا سلام.